उधर सरकार जैसी अपनी सूरत है नसीहत है, उधर सरकार जैसी अपनी सूरत है नसीहत है, उधर सरकार जैसी अपनी सूरत है नसीहत है, इधर कहते नहीं थकते मोहब्बत है मोहब्बत है, इधर कहते नहीं थकते मोहब्बत है मोहब्बत है, उधर सरकार जैसी अपनी सूरत है नसीहत है, इधर कहते नहीं थकते मोहब्बत है मोहब्बत है। सवाल ये नहीं आका से कितनी उल्फत है, सवाल ये नहीं आका से कितनी उल्फत है, सवाल ये है कि सुन्नत से कितनी रहमत है, सवाल ये है कि सुन्नत से कितनी रहमत है, सवाल ये नहीं आका से कितनी उल्फत है, सवाल ये है कि सुन्नत से कितनी रहमत है, सवाल ये नहीं बिदअत खाली है कितनी, सवाल ये नहीं बिदअत कभी है कितनी, सवाल ये है कि सुन्नत में क्या कबाहत है, सवाल ये है कि सुन्नत में क्या कबाहत है, सवाल ये नहीं बिदअत कभी है कितनी, सवाल ये है कि सुन्नत में क्या कबाहत है, सवाल ये नहीं दावे हमारे कितने हैं, सवाल ये नहीं दावे हमारे कितने हैं, सवाल ये है कि दावों में क्या सदाकत है, सवाल ये है कि दावों में क्या सदाकत है, सवाल ये नहीं दावे हमारे कितने हैं, सवाल ये है कि दावों में क्या सदाकत है, सवाल ये नहीं तैबा है कितनी दूर अभी, सवाल ये नहीं तैबा है कितनी दूर अभी, सवाल ये है कि सुन्नत से कितनी कुर्बत है, सवाल ये है कि सुन्नत से कितनी कुर्बत है, सवाल ये नहीं तैबा है कितनी दूर अभी, सवाल ये है कि सुन्नत से कितनी कुर्बत है, सवाल ये है कि सुन्नत से कितनी कुर्बत है, सवाल ये नहीं सीरत का इल्म है कितना, सवाल ये नहीं सीरत का इल्म है कितना, सवाल ये है कि किसकी बनाई सूरत है, सवाल ये है कि किसकी बनाई सूरत है, सवाल ये नहीं सीरत का इल्म है कितना, सवाल ये है कि किसकी बनाई सूरत है, सवाल ये नहीं हम कैसी नात पढ़ते हैं, सवाल ये नहीं हम कैसी नात पढ़ते हैं, सवाल ये है कि पढ़ने में कैसी नीयत है, सवाल ये है कि पढ़ने में कैसी नीयत है, सवाल ये नहीं हम कैसी नात पढ़ते हैं, सवाल ये है कि पढ़ने में कैसी नीयत है, सवाल ये नहीं आका से कितनी उल्फत है, सवाल ये नहीं आका से कितनी उल्फत है। سے کتنی رغبت ہے.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. حضرت طائب اقبال صاحب کی آپ نظم سن رہے تھے جو اصل میں ایک واعظ ہے اور اس میں ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ دعوی محبت کافی نہیں ہے بلکہ اس کی دلیل بھی ضروری ہے. آدمی دعویٰ تو سبھی کرتا ہے کہ ہمیں فلاں سے محبت ہے فلاں سے محبت ہے, لیکن وقت پر اس محبت میں وہ کامیاب ہو جائے تو سمجھا جائے گا کہ واقعی اسے محبت تھی. اب دعوی محبت کے بعد دلیل محبت کیا ہے کہ اس کی شکل, اس کی صورت, اس کا طور طریقہ. اور ایک ایک بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی کوشش, یہ اگر کسی شخص میں ہے تو واقعی اس کا دعویٰ سچا ہے. ورنہ عمومی طور پر دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں, شاید ہی آپ کو کوئی ایسا شخص ملے جو کہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں. یہ دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کو سنت سے رغبت کتنی ہے. اگر ان سے محبت ہے تو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے دو طریقوں کو بھی تو اپنایا جاتا ہے. جس چیز سے نسبت ہو محبوب کو وہ چیز سنبھال سنبھال کے آدمی رکھتا ہے. اگر کوئی چیز نظر آ جاتی ہے تو اس کو بھی سنبھال کے رکھ لے گا کہ بھئی یہ فلاں کی ہے, اس سے مجھے بڑی محبت ہے, یہ اس کی نشانی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی چیزیں انہیں ہم چھوڑ چھوڑ کے الگ رکھ دیتے ہیں, طور طریقے دوسروں کے اپناتے ہیں, معاشرہ دوسروں کے اپناتے ہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ معاشرہ دی ہے کہ جس کو اگر ہم اپنا لیں تو سارے کے سارے باہم شیر و شکر بھی ہو جائیں گے, اور یہ دنیا جو آج دوزخ بنی ہوئی ہے جنت بن جائے گی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے اپنانے سے. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت یعنی رہن سہن کے جو طور طریقے بتلائے ہیں, اگر آدمی محض اس پر عمل کر لے, اس میں بنیاد یہ ہے کہ تمہارے کسی عمل سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. یہ ایک بنیادی بات ہے. جب بنیادی بات ہی سمجھ میں آ جاتی ہے, اب کیلے کھا کے چھیل کے راستے میں نہیں پھینکے گا, کیونکہ اس سے دوسرے کو تکلیف پہنچ سکتی ہے, چوٹ لگ سکتی ہے, آدمی پھسل سکتا ہے. پتھر روڑے راستے میں نہیں چھوڑے گا, اگر دیکھے گا تو ہٹا لے گا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر راستے سے اگر کانٹا تنکا بھی ہٹا دو, تم کانٹا ہٹا دو تاکہ دوسرے مسلمان کو اذیت نہ پہنچے, تو تمہارے لیے یہ بھی صدقہ ہے. کسی سے مسکرا کے مل دیے, یہ بھی صدقہ ہے. یہ آپس کا رہن سہن ہی کہ جب آپ ملیں دوسرے سے تو اس طریقے سے ملیں کہ دوسرے کی طبیعت خوش ہو جائے. خواتین دوسری خواتین سے ملیں, مرد مردوں سے ملیں تو چہرے پر مسکراہٹ, ابوسن کم تریرا یعنی بالکل ماتھے پہ تیوریوں پہ بل پڑے ہوئے ہیں, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسے قبض ہے. ایسی شکل سے آدمی نہ ملے کسی سے, جب ملو تو اعلی طریقے سے ملو, سلام دعا کرو, مسکراہٹ چہرے پر آئے, دوسرے کو یہ محسوس ہو کہ بھئی اس کو مل کر خوشی ہوئی ہے مجھ سے. تو اس طریقے سے یہ معاشرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتلائی. اب بتائیے کہ اس میں سبھی, حتیٰ کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, ایک صحابی جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا اپنی جگہ سے ہل گئے, تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگہ بہت ہے اس لیے میں بیٹھ جاؤں گا. فرمایا کہ بھائی بات یہ نہیں ہے جگہ ہے یا نہیں ہے, بات ہے دوسرے کی آمد پر اس کے استقبال کی. کہ آدمی جب کوئی مسلمان بھائی آئے تم کہیں بھی ہو تھوڑا سا سرک جاؤ تاکہ وہی سمجھے اس نے میرا اکرام کیا. جگہ ہے یا نہیں اس کو چھوڑ دو, اصل مقصد اکرام, کہ دوسرے کو یہ احساس دلانا کہ مجھے آپ سے محبت, میں آپ کا اکرام کرتا ہوں, آپ کے آنے سے مجھے خوشی ہوئی, راحت ملی. آدمی تھوڑا سا ایسے آئی تشریف رکھی, ذرا سا یہ کہہ دیا کیا چلا گیا آپ کو, لیکن دوسرے آدمی کا دل خوش ہو گیا. تو اصل یہی ہے کہ ہم دوسرے کو خوش کر دیں, اور یہ خوشی ہو اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو. حضرت ڈاکٹر عبدالحیار کی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو تو کس نے دیکھا ہے, نہ ہم دیکھ سکتے ہیں, کم از کم دنیا میں ان آنکھوں سے تو دیکھنا ممکن نہیں. ہاں اللہ تعالیٰ یقیناً اپنا دیدار کرائیں گے اہل جنت کو, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں وہاں وہ دیدار نصیب فرمائے. آپ اللہ رب العزت کا دیدار اتنا لذیذ ہوگا اتنا لذیذ ہوگا کہ جنت کو بھول جائے گا، جنت کی نعمتوں کو بھول جائے گا، اس کی خواہش یہ ہوگی کہ بس ہما وقت میں اللہ ہی کو دیکھتا رہوں. اور حدیث میں آتا بھی ہے کہ یہ پتہ نہیں ہے کہ کتنے عرصے دیدار خداوندی میں انسان محو رہے گا. جب اللہ تعالیٰ اپنے دیدار کرائیں گے، میں نے ایک جگہ پڑھا بڑے اچھے طریقے سے لکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، کہ ایک عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندو تم خوش تو ہو، میرے بندو تم خوش تو ہو، تو کہیں گے یا اللہ اگر خوش نہ ہوتے تو ہم یہاں کیسے ہوتے، تم مجھ سے راضی تو ہو. اللہ بندے کہیں گے یا اللہ ہم آپ سے اتنے راضی ہیں کہ بتا ہی نہیں سکتے، آپ نے ہم پر اتنا کرم فرمایا اور آپ نے ساری نعمتیں ہمیں عطا فرما دی، تو کہا جائے گا بھی ایک نعمت باقی ہے. پھر اللہ رب العزت اپنا جلوہ دکھائیں گے، دیدار کرائیں گے، اور پھر کتنے عرصے تک انسان جمال خداوندی میں اور دیدار خداوندی میں محو رہے گا اس کا کچھ اندازہ نہیں لگا سکتا، سینکڑوں سال ہزاروں سال اللہ ہی جانتے ہیں. اور اس کے بعد بھی تمنا دل سے نہیں جائے گی، اور یہ جی چاہتا رہے گا کہ دیکھتا ہی رہوں. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا بھی محبوبوں پر مرتے ہیں، انہیں دیکھ کے ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، بھوکی ختم ہو جاتی ہے. کتنے بھوکے ہوں لیکن جس سے محبت ہو اس کو جب دیکھا اتنی خوشی حاصل ہو گئی کہ بھوک ختم ہو کے جائے گی. اللہ رب العزت جس نے ان محبوبوں کو اور حسینوں کو پیدا کیا ہے، خود کتنے حسین ہوں گے ہم تصور ہی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ رب العزت جس نے اتنے ایسے ایسے حسینوں کو پیدا کیا کہ آج دنیا بھری ہوئی ہے. جب سے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک، نہ جانے کتنے لوگ ایسے آئے کہ ان لوگوں کی خاطر لوگوں نے جو ہے وہ جانیں اپنی ہلاکت میں ڈال دی، ایسے بھی آئے، خودکشیاں کر لیں. لیکن خود اللہ رب العزت کیسے حسین ہوں گے، آدمی اس کا تصور کر سکتا ہے؟ سوچ بھی نہیں سکتے. تو بہرحال اس اللہ رب العزت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندو خوش تو ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے دیدار نصیب فرمائیں گے. تو دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے دیدار سے محروم نہ فرمائے، اور ہمیں ان بندوں میں اللہ تعالیٰ شامل فرما دے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہو. تو رہن سہن ہمارا اسلامی ہو جائے، یہ سب سیرت ہے. میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ سیرت نبوی جو ہے وہ مہینوں میں یا دنوں میں یا گھنٹوں میں مقید نہیں ہے، قید نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی پیدائش سے لے کے موت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے کے مطابق اگر ہم نے گزار لی، یہ سب سیرت ہی سیرت ہے. پھر آپ چاہے ایک بھی جھنڈا نہ بلند کریں، ایک لائٹ بھی نہ جلائیں، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل رہے ہیں، کیونکہ اصل تو آپ کے مشن کو زندہ کرنا ہے، آپ جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے اس مقصد کو لے کر آپ بھی چلیے. اگر اس مقصد کو آپ نے پورا کر دیا، اپنے آپ کو سنبھال لیا، اپنے اوپر ان اصولوں کو نافذ کر لیا، اپنے گھر والوں پر ان اصولوں کو نافذ کر دیا، بس صحیح. یہ وہ نورانیت ہے، وہ روشنی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی بظاہر، لیکن اس سے انسان کا دل جگمگا جاتا ہے. ظاہری روشنیاں تو ایک وقت تک ہوتی ہیں، وقت گزرا، لائٹ بجھ گئی، گلی میں اندھیرا ہو گیا، ختم. لیکن جو روشنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، وہ روشنی وہ ہے جو قبر میں بھی کام آئے گی، جو اندھیروں میں بھی کام آئے گی، جو حشر میں بھی کام آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو علم اور انوارات لے کر آئے ہیں، ان کو اپنے اندر منتقل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہم نہ صرف یہ کہ اپنے اندھیروں میں روشنی کر سکیں، بلکہ اپنے اندھیری قبر کو بھی روشن کر سکیں، کیونکہ یہ اعمال کام آئیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے ساتھ اس کے عزیز قبر تک جاتے ہیں، مال جاتا ہے، اعمال جاتے ہیں، یہ تین چیزیں جاتی ہیں. عزیز بھی واپس آ جاتے ہیں، مال اگر ہے تو وہ بھی واپس آ جاتا ہے، قبر میں صرف اعمال جاتے ہیں. اب آپ سوچئے کہ ایک وہ عمل ہے کہ ہم دنیاوی کسی شخص کی پیروی کرتے ہیں اور وہ ہمارا منظور نظر ہے، ایک وہ شخص ہے جس نے اپنا منظور نظر، اپنا محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. اب دونوں میں کتنا فرق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معاشرت اسلامی تھی، تو ان کا معاشرہ بھی ایسے ہی تھا، حکیم کی ضرورت نہیں پڑتی تھی معاشرے میں. ایک حکیم صاحب نے آ کے مدینہ منورہ میں دکان کھولی، ایک عرصے تک رہے لیکن کوئی آئی نہیں. بڑے حیران ہوئے, لوگوں سے کہا کہ میں نے دکان کھولی ہے, کوئی بیمار ہو تو آئے میں اسے دیکھوں. کہا کہ تم لوگ کیا کرتے ہو؟ کہا کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ایک تو پانی سے متعلق کہ کھانے سے پہلے پانی پی لو یا درمیان میں پی لو, آخر میں نہ پیو کھانا کھا کے. دوسری بات یہ کہ جب کھانا کھاؤ تو ایک حصہ جو ہے باقی چھوڑ دو, یعنی بھوک ہو تو کھانا چھوڑ دو. اب ہم سب اپنا جائزہ لیں مجھ سمیت کہ ہم کھانا اتنا کھاتے ہیں کہ ہمیں گنجائش ہوتی نہیں, ناک و ناک بھر جاتے ہیں اور اتنا بھر جاتے ہیں کہ صبح جب اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے سینے میں جلن ہو رہی ہوتی ہے, الٹی سیدھی ڈکارے آ رہی ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد پھر مارے مارے پھرتے ہیں کہ بھئی پیٹ خراب ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس نے سنی کہ خالی یعنی تھوڑا سا پیٹ خالی چھوڑ دو, کھانا اتنا کھاؤ کہ تھوڑی سی بھوک باقی رہے, فرمایا کہ بس سارے علاجوں کا ایک علاج ہے. آدمی کھانا کھائے اتنا کھائے کہ تھوڑی سی بھوک باقی ہو تو پھر بیماری قریب نہیں آتی. زیادہ کھانے سے مرتا ہے انسان, نہ کھانے سے مرتا نہیں, یاد رکھو. اگر آدمی زیادہ کھا لے تو بعض اوقات وہی موت کا سبب بن جاتا ہے. کم کھانے سے کچھ نہیں ہوتا, اگر انسان کم کھا لے تو انشاءاللہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرت ہر چیز میں, کھانے میں, پینے میں, پہننے میں, اوڑھنے میں, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خیر بات ہی کیا تھی. بعض اوقات آپ کئی دن نہیں کھاتے تھے, آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ مجھے میرا اللہ کھلاتا ہے, مجھے میرا اللہ پلاتا ہے. ایک تو اللہ تعالی کا ذکر, یہ بھی ایسی چیز ہے کہ ہر چیز سے بے نیاز کر دیتی. جب آدمی کسی چیز میں محو ہو جاتا ہے تو اس کی محبت اس قدر اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے کہ وہ اس کے سوا ماں سوا سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اسی طرح جب آدمی اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب بنا لے, اللہ کے رسول کو اپنا محبوب بنا لے, تو پھر اس کے سارے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ ماہ مہینہ ربیع الاول کا چل رہا ہے, اس میں اظہار محبت کا جو صحیح طریقہ ہمیں پتہ چلا ہے وہ یہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے تمام امور کے اندر. جن امور میں ہم اتباع کر سکتے ہیں اس میں ہم اتباع کریں. جس میں مثلا یہ کہ بچے پیدا ہوئے, اب لازمی بات ہے کہ بچے خود تو کرنے سے رہے, ان امور میں ہم بچوں کو سکھائیں گے, ان کی تربیت صحیح طریقے پر کریں گے, جس کے نتیجے میں وہ بچے جو ہے وہ صحیح معاشرہ ان سے تشکیل پائے گا. تو یقیناً وہاں ہماری ضرورت ہوگی کہ ہم بچوں کی تربیت کریں, اور جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جائیں ان کو رات دن اٹھنے بیٹھنے کی دعائیں بھی سکھائیں, ان کو کھانے پینے کا طریقہ بھی بتائیں, ہاتھ دھونے کا طریقہ, کلی کرنے کا طریقہ, وضو کا طریقہ, کون سا طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ بتایا ہو. تو بات یہ ہے کہ جس نبی نے ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ بتایا ہو, ہگنے موتنے کا طریقہ بتایا ہو, کھانے پینے کا طریقہ بتایا ہو, تو بعض وہ چیزیں جس کو آج ہم نے اپنی زندگیوں کے لیے ضروری سمجھ لیا ہے, اگر وہ ضروری ہوتی ہیں تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرح رہنمائی نہ فرماتے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طریقوں کو جو آج ہم نے اختیار کر لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر, ان چیزوں کا کبھی آپ نے ذکر نہیں فرمایا. پھر صحابہ کرام کا زمانہ آیا, انہوں نے کبھی ذکر نہیں کیا, نہ انہوں نے اس طریقوں پر عمل کیا. تو کیا ہم صحابہ کرام سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, جس گھڑی پیدا ہوئے, جس مہینہ پیدا ہوئے, جس لمحے پیدا ہوئے, یقیناً وہ لمحہ, وہ گھڑی, وہ مہینہ, وہ دوبارہ تو آ ہی نہیں سکتا. اور وہ کائنات کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا جب آپ دنیا میں تشریف لائے. یقیناً جتنی خوشی ہو سکتی تھی وہ کسی مسلمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی وہ ہونی چاہیے, لیکن یہ کہ اس کے نام پر ہم غلط طریقے اختیار کریں, دوسروں کو اذیت دے رہے ہیں اور نبی کے نام پر دے رہے ہیں کہ آپ سے بڑی محبت ہے. ہمیں راستے بند نہ کریں, راستوں کو بند کرنا یہ دوسروں کو اذیت دینا ہے, اس سے گریز کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ تھی کہ راستے کھلے رکھیں, آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو. آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو لیکن اپنے کردار و عمل سے دوسرے مسلمانوں کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ بنے, یاد رکھیے اگر آپ حق پر بھی ہوں گے لیکن غلط طریقہ اختیار کریں گے تو آپ کی محبت دوسرے کے دل سے نکل جائے گی. اور اگر آپ حق پر بھی ہیں اور صحیح طریقوں پر بھی عمل کر رہے ہیں تو یقیناً پھر سب آپ کے ساتھ ہوں. دلوں میں محبت کا پیدا کرنا یہ اللہ کا کام, اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتے ہیں. خدا نہ کرے اگر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نفرت پیدا کر دیں تو کوئی محبت ڈال ہی نہیں سکتا. آپ دیکھیے کہ کتنے لوگوں کو عروج نصیب ہوتا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو زوال پذیر کرتے ہیں, زوال کی طرف وہ جاتے ہیں, تو ہر آدمی جو ان کے ساتھ اٹھتا تھا, کھاتا تھا, پیتا تھا, سب گالی وقت. تو محبت تو اللہ رب العزت جس کے چاہے جس دل میں ڈال دیں. اور اس کا طریقہ بہرحال وہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیے, آپ کے طریقوں کو زندگیوں میں لائیں, اپنے بچوں کو وہ طریقے سکھائیں, سچ بولنے کی طرف رغبت دلائیں, اور ایسے طریقے اختیار کریں کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی, آپ کے زمانے والی معاشرت ہمارے معاشرے میں آ جائے. اور آپس کی محبتیں یہ بہت ضروری ہیں. محض مسلکی اختلافات کی بنا پر ہم کسی سے نفرت نہ کریں, بلکہ اس کی قدر کریں کہ بھئی یہ کلمہ تو پڑھتا ہے, یہ سر پہ امامہ تو باندھتا ہے, یہ کم سے کم نماز تو پڑھتا ہے, یہ مسواک تو کرتا ہے, تو کتنی ساری چیزیں ہیں جو سنت کے مطابق ہو رہی ہیں. اب ایک آدھ چیز اگر وہ غلط کر رہا ہے اس کی آپ دعا کیجیے کہ اللہ جب یہ سارے کام صحیح کر رہا ہے, ایک دو کام غلط کر رہا ہے, اللہ اس کی ہدایت عطا فرما دے. ذہن غلط ہے تو اللہ اس کا ذہن کو صحیح کر دے, اس کی دعا بھی کرتے رہیں. میں نے پچھلے اتوار کو بھی یہی عرض کیا تھا کہ بیمار کا علاج کیا جاتا ہے, تو اس قسم کے لوگ بھی بیمار ہوتے ہیں. ہمیں ان بیماروں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے بلکہ ان بیماریوں سے نفرت کرنی چاہیے جو انہیں لاحق ہو گئی ہیں, اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بیماریاں ان سے بھی دور ہو جائیں. اس لیے اللہ رب العزت سے ہمیشہ دائمی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی مانگیے, آپ کے طور طریقوں کو بھی اختیار کیجیے, اور جہاں تک ہو سکے اپنے گھروں میں لانے کی کوشش کریں. اصل میں یہ ہے کہ جب آدمی خود سب سے پہلے باعمل ہوتا ہے, اس کی بات میں اللہ تعالیٰ ایسی تاثیر پیدا فرما دیتے ہیں کہ وہ جب دوسروں کے سامنے اس بات کو رکھتا ہے تو دوسرے بھی اس بات سے متاثر ہو کر اس کی بات کو قبول کر لیتے ہیں. لیکن خدا نہ کرے میں اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ ہوں, تو ایسی صورت میں پھر میری بات میں وہ اثر رہ نہیں سکتا. ہم نے اپنے بزرگوں کو یہی دیکھا, ایک صاحب, ایک خاتون امام اعظم کے پاس رحمہ اللہ, یا اس وقت ذہن میں نہیں کون سے بزرگ کے پاس جب آئی کہ آپ اس کو نصیحت فرمائیے, اس کے لیے دعا کیجیے, میٹھا بہت کھاتا ہے, گڑ بہت کھاتا ہے, یا جو بھی, اور فرمایا کر لے آنا بھائی. جب دوسرے دن وہ آئیں تو ان کو بچوں کا, بیٹا گڑ مت کھایا کرو, زیادہ میٹھا مت کھایا کرو. کہا کہ یہ بات تو آپ کل بھی کہہ سکتے تھے. کہا بھی کل تک تو میں خود بھی کھاتا تھا, تو جو کام میں خود کر رہا ہوں میں اس سے کیسے روک سکتا ہوں دوسرے کو, اس لیے میں نے کل توبہ کر لی کہ میں اب زیادہ نہیں کھاؤں گا, اس لیے میں اس کو بھی نصیحت کر رہا ہوں. سکھایا یہ گیا کہ پہلے آدمی خود تو باعمل بنے, لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی بے عمل آدمی اچھی بات کرے تو ہم قبول نہ کریں. ہم تو قبول کر ہی لیں, بے عمل آدمی کی بات بھی قبول کر لیجیے. اگر کوئی بھی آدمی اچھی بات کر رہا ہے تو اس کی بات کو مان لیجیے کہ بات صحیح کہہ رہا ہے, چاہے وہ جیسا بھی ہو. حتیٰ کہ دیوار پر اگر کوئی اچھی بات لکھی ہوئی ملے, اس دیوار کی لکھی ہوئی بات کو بھی قبول کر لیں, کیونکہ آپ کو قبول کرنے سے فائدہ ہی ہوگا, نقصان نہیں. اگر وہ بے عمل ہے تو اس کی بے عملی اس کو نقصان پہنچائے گی آپ کو. البتہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جب کوئی کام کریں تو خود بھی بے عمل بننے کی کوشش کریں. اور باقی وہ جو قرآن مجید میں کہا تھے لم تقولون ما لا تفعلون, لوگ جو ہیں اس کو اس بات پر چشمہ کرتے ہیں کہ وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو, اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک تم عمل نہ کرو کہہ بھی نہیں سکتے. یہ صحیح نہیں. اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ ایک شخص ہے وہ شراب پیتا ہے, کیونکہ اپنے بیٹے کو بھی کہے گا تو وہ بھی پی, چونکہ میں پیتا ہوں, یا اگر بیٹا پیتا ہے تو اسے روکے گا نہیں. بہت ساری اداکارائیں غلط کام کر رہی ہیں, ناچ گانے کا لے کر میں بچوں کو نیلا جانے دیتی ہوں اس طرح, حالانکہ وہ خود وہی کام کر رہی ہیں. اس سے ہی پتا چلا کہ آدمی اگر خود بے عمل بھی ہے تب بھی نصیحت کر سکتا ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے, بلکہ لم تقولون ما لا تفعلون کا مطلب یہ ہے کہ تم جو کچھ کرتے نہیں وہ کہتے کیوں. مثلا نماز نہیں پڑھتا کہتا میں بڑا نمازی ہوں, حج نہیں کیا ہوا لیکن کہتا جی میں حاجی ہوں. آج بہت سارے آپ کو ایسے حاجی ملیں گے, خالی وہ عرفات کے دن, عرفے کے دن پیدا ہو گئے تو حاجی صاحب نام رکھ لیے, حالانکہ حاجی واجی نہیں ہوتے. تو یہ اس طرح کے نام رکھنا یہ مناسب نہیں ہے. اسی طریقے سے خالی داڑھی رکھ لی مولانا صاحب کہلا رہے ہیں, تو یاد رکھیے کہ یہ ہے اصل ملی میں تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، یعنی تم نماز نہیں پڑھ رہے اور کہتے ہو نمازی، عمرہ نہیں کیا کہتے ہو میں نے عمرہ کیا ہوا، عالم نہیں ہو لیکن کہتے ہو کہ میں عالم ہوں، سید نہیں ہو لیکن اپنے آپ کو کہتے ہو میں سید ہوں، تو یہ جھوٹ میں شامل ہو جاتا ہے. اس کا یہ مفہوم ہے، یہ مفہوم نہیں ہے کہ آدمی اگر کوئی عمل نہ کر رہا ہو تو وہ کسی کو نصیحت بھی نہیں کر سکتا، نصیحت کر سکتا ہے اور دوسروں کو چاہیے اس کی نصیحت پر عمل کر بھی لیں. یہ نہ کہیں کہ میاں تو وہ اپنے آپ کو تو دیکھو خود تو کرتا نہیں، مجھے نماز کو کہہ رہا. بتاؤ اگر کوئی بے نمازی کسی بھی نماز کو کسی شخص کو نماز پڑھنے کا کہے تو کہنے والا چاہے نماز نہیں پڑھتا لیکن جس کو کہہ رہا ہے اگر وہ عمل کر لے نماز پڑھ لے تو اس میں اس کا کیوں نقصان ہے، اس کو تو فائدہ ہی ہے. اس لیے اگر کوئی بے عمل اچھی بات بھی کہہ رہا ہے تو اس کی بات مان لو، اس کو طعنہ دینے کی ضرورت نہیں. ہو سکتا ہے کل اسے خود شرم آئے کہ میں دوسروں کو کہتا ہوں اور خود نہیں کرتا. یعنی جذبہ یہی ہونا چاہیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی چیز میں کوتاہی محسوس کرتا ہوں عمل کرنے میں تو میں آواز میں اس بات کو کہتا ہوں تاکہ مجھے خود بھی شرم آئے کہ میں دوسروں کو کہہ رہا ہوں خود کیوں نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ سیرت طیبہ پر پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق دے. ہم اپنے گھروں میں بھی دین کو نافذ کریں، اپنی ذات پر بھی کریں، اپنے عزیز و اقارب کو بھی وقتاً فوقتاً دامے درمے جس طریقے سے بھی ہو سکے دین کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت، تبارك ربنا وتعالي. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. یا اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما. اللہم انا نسألک تمام العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنہ والنجاة من النار. یا اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، عافیت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو باہم شیر و شکر فرما دیجئے، متفق و متحد بنا دیجئے. اے اللہ آپس کی محبت عطا فرما دیجئے، تمام مسلمانوں کو امت مسلمہ بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ دوسرے مسلمانوں کا درد ہمیں محسوس ہو اور ہم دوسروں کے درد کو محسوس کریں. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری اصلاح فرما دے. اے اللہ ہر قسم کے منکرات سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہر قسم کے منکرات سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری ہر قسم کے منکرات سے حفاظت فرما. چوروں اور ڈاکوؤں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ چوروں اور ڈاکوؤں سے ہماری حفاظت فرما. شرری اور فتنہ انگیز لوگوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ڈاکوؤں سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما. ہر قسم کے شر اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے ملک کے حالات کو بہتر فرما دے. اے اللہ جو ملک کے اس وقت حالات ابتر ہو رہے ہیں اپنے فضل و کرم سے یا اللہ حالات کو بہتر فرما دے. حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما. اے اللہ مسلمانوں کے جائز مطالبات کو ماننے والے بن جائیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو لوگ دین کے لیے دین کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اپنے فضل و کرم سے اللہ اولاً انہیں ہدایت عطا فرما، اور ہدایت اگر ان کے نصیب میں نہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ خائب و خاسر فرما، ایسے لوگوں کو تباہ و برباد فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ عافیت دارین نصیب فرما. اے اللہ ہمیں ہر قسم کی مجبوریوں سے، لاچاریوں سے، معذوریوں سے ہماری حفاظت فرما. ہمیں کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما. اے اللہ ہمیں دونوں جہاں کی عزتیں عطا فرما. یا اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، خصوصیت کے ساتھ ایسی بیماریاں جو گھناؤنی بھی ہیں، جو دوسری چیزوں جو انسان کو مجبور بھی کر دیتی ہیں. یا اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما کر ہم سب کو یا اللہ صحیح صحت عطا فرما دے، عافیت نصیب فرما دے، مرتے دم تک کسی کی محتاجگی نہ ہو، مرتے دم تک یا اللہ کسی کے سامنے ذلیل نہ ہو، رسوا نہ ہو. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے، منافقوں کے نفاق سے، شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما کر اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما. یا اللہ اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.